مقصد سلوک، میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عاشق صادق صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، ان کا عنوان ہے مقصد سلوک۔ حضرت والا سیدی حضرت میر صاحب رحمہ اللہ ان اشعار سے پہلے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت مرشدی دامت برکاتہم نے احقر سے فرمایا کہ کہو تو تجھے خلافت دے دوں۔ احقر نے عرض کیا کہ حضرت میں اس کا اہل نہیں، آپ مجھے اپنے قدموں ہی میں پڑا رہنے دیجئے۔ اس وقت یہ اشعار موزوں ہوئے جن کو حضرت والا نے بہت پسند فرمایا اور مختلف اوقات میں کئی بار سنا۔ حاصل سلوک، مقصد سلوک بھی یہی ہے کہ انسان اپنے کو سب سے کمتر سمجھے، اپنے کو عیب دار سمجھے۔ ہوتا یہ ہے کہ دوسروں کے عیب دیکھتے رہتے ہیں، اپنے عیبوں کی خبر نہیں، اپنے کو اچھا سمجھتے ہیں، دوسروں کو برا سمجھتے ہیں اور اپنے کو اہل سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس مرض سے نجات عطا فرمائے، بالکل یا پاک فرما دے۔ پردہ عیبوں کا میرے مجھ سے پڑھنے دے، پردہ عیبوں کا میرے مجھ سے پڑھنے دے، خود مجھے
گمنام مجھے آ گئے جنم ہے کو خود سے نہ جدا ہے پردہ اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، در مرشد صدا عشرت پہ کھلا رہنے دے، در مرشد صدا ہم سب پہ کھلا اپنی رحمت سے کبھی دور نہ فرما یا رب، در مرشد صدا عشرت پہ کھلا رہنے دے، پردہ
اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دولت نصیب فرمائے، مٹنے کی دولت، اللہ ہم سب کو مٹنا نصیب فرمائے، اتنا مٹنا نصیب فرمائے جتنا مٹنا اے اللہ آپ کو پسند ہو، محبوب ہو، ہمیں اتنا مٹا دیجیے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، ریاکاری ایک مرض ہے، برے اخلاق، بری عادتوں میں، بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کے بڑے فسادات ہیں، بڑی آفتیں ہیں، بڑی مصیبت ہے، دنیاوی مصیبت بھی آتی ہے اور اخروی مصیبت تو ہے ہی، آخرت میں تو بڑی پریشانی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس مرض سے اور تمام امراض سے بالکل لیا نجات عطا فرمائے. ریاکاری کہتے ہیں کہ اپنے کسی نیک کام کو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، مخلوق کی واہ واہ کرنے کے لیے، مخلوق میں عزت چاہنے کے لیے کرنا. اور ایک ریاکاری نمود و نمائش بھی ہے، اپنے مال و دولت کی، اپنے عیش و عشرت کی نمائش کرنا، اپنے اچھے کپڑوں کی نمائش کرنا، زیور اور کاسمیٹک، میک اپ وغیرہ، اور اپنے انٹیریئر ڈیکوریشن، اپنا اسٹینڈرڈ بڑھا کے لوگوں کے اندر اپنی عزت چاہنا، یہ سب جھوٹی عزت ہے. اس میں کچھ بھی حاصل نہیں سوا بے چینی اور پریشانی اور عذاب کے، اس لیے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے. غرض یہ کہ فی الحال تو ہم اس ریاکاری کا جو مرض ہے اس کو عبادات میں جو ریاکاری ہے، آج مضمون اس سے متعلق ہے. تو مخلوق کو دکھلانے کے لیے کوئی عبادت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک اصغر فرمایا ہے. شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک شرک وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز نہیں بخشے گا، ہرگز نہیں بخشے گا. اس کی سزا، اس کی عقوبت خلود فی النار ہے، ہمیشہ کی جہنم. اور اس کے علاوہ اس سے کم جو بھی چاہے گا وہ بخش دے گا. شرک بہت بڑا گناہ ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں سے زیادہ شرک سے بیزار ہے. تو لہذا اس بیماری سے پاکی حاصل کرنا بہت ضروری ہے. علماء بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اعمال کے قبول کی دو شرطیں ہیں. ایک شرط ہے اخلاص، یعنی وہ کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اور دوسرا یہ کہ وہ کام سنت کے مطابق ہو. تو جو کام صرف اور صرف اللہ کے لیے کیا جائے گا تو وہ تو قابل قبول ہوگا، بشرطے کہ وہ سنت کے مطابق بھی ہو، شریعت کے مطابق ہو. تو شرک کی جو پہلی قسم ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی اور کو بھی اپنا معبود سمجھنا، سورج کی پرستش کرنا، چاند کی پرستش کرنا، بتوں کی پرستش کرنا، اور قبر پرستی کرنا، مردوں کو اپنا حاجت روا سمجھنا، اولیاء اللہ کو اپنا حاجت روا سمجھنا، یہ سب شرک فی العبادت ہیں. اور عبادت میں کسی کو شریک کرنا یعنی معبود بنانا اللہ کے سوا، یہی وہ شرک ہے جس پر خلود فی النار کی وعید ہے، اور اس پر کسی طور بھی بخشش نہیں ہے. الا من تابہ، کہ وہ شرک سے توبہ کرے، ایمان لائے اللہ پر اور اپنے عمل کو خالص کرے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. کہ جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اللہ سے ملاقات کا یقین رکھتا ہو، امید رکھتا ہو، یقین رکھتا ہو، بس اس کو چاہیے کہ عمل صالح کرے. عمل صالح سے مطلب یہی ہے کہ وہ اس میں کسی قسم کی شرک کی گندگی اور خلاف سنت کی گندگی نہ ڈالے. تو عمل صالح، اور ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، کہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو یہ ہو گیا شرک، شرک اکبر کہہ لیجیے اس کو، کہ وہ شرک جس پر خلود فی النار، ہمیشہ کی جہنم کی وعید ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اسی لیے بہشتی زیور میں عقائد کا بیان بار بار پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے عقیدے درست رہیں، کیونکہ بعض عقائد ایسے ہیں جس کی کمزوری کی وجہ سے یا جس کے نہ ہونے کی وجہ سے یا اس کے خلاف عقیدہ ہونے کی وجہ سے خدا نخواستہ خدا نخواستہ مشرکین میں شمار ہو سکتا ہے. عقیدہ خراب ہو گیا، ہمیشہ کی جہنم ہو سکتی ہے. اس لیے انتہائی اہم شعبہ ہے عقائد کا، ایمان کے عقائد، کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یوم آخرت پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، اور آخرت میں اٹھائے جانے اور حساب کتاب پر ایمان لانا. جتنی ضروریات دین ہیں ان میں اپنا عقیدہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ بہشتی زیور کے عقائد کے بیان پڑھنے سے. اور بار بار پڑھیں تاکہ وہ دل میں بیٹھے. غرض یہ کہ یہ تو ہو گیا وہ شرک جس پہ خلود سے نار کی وعید ہے. الحمدللہ ہمارے ہاں اکثر لوگ جو ہے وہ اہل حق ہیں اور اتنی بات سمجھتے ہیں کہ عبادت جو ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لہذا ہمارا کلمہ بھی یہی ہے، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی شریک نہیں اللہ کا. تو دوسرے قسم کا شرک جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شرک خفی ہے، شرک خفی، خفیہ شرک. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک خفی ہے، شرک خفی. اور ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بیان فرمایا اس کو، کہ شرک خفی کس طرح دل میں داخل ہوتا ہے، جیسے اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چیونٹی. ایک تو اندھیری رات، تین ظلمتیں، تین اندھیریاں، ایک تو اندھیری رات اور اس میں کالا پتھر اور پھر اس پر کالی چیونٹی. اندھیری رات میں تو کچھ بھی سجائی نہیں دیتا، کالا پتھر کہاں سے نظر آئے گا؟ اور کالا پتھر بالفرض دیکھ بھی لیا تو اس پہ کالی چیونٹی چلتی کہاں سے نظر آئے گی؟ تو اس قدر خفی ہے، یعنی اس طرح سے دلوں کے اندر شرک داخل ہو جاتا ہے. کون سا شرک؟ شرک خفی، یعنی عبادت میں تو نہیں لیکن مخلوق کو مقصود بنا لینا، معبود بنانا نہیں. مخلوق کو معبود بنایا تو وہ مشرک ہو گیا، ہمیشہ کی جہنم کا سزاوار ہو گیا خدا نخواستہ. لیکن اگر مخلوق کی خاطر سے کوئی عمل کیا، مثلا نماز لمبی پڑھ دی، مثلا تسبیح لے کے بیٹھ گئے دکھلانے کو ارادتاً کہ لوگ ہم کو نیک سمجھے، مثلا پیسہ خرچ کیا، مثلا رفاع عام کا کوئی کام کرایا، تختی اپنی لگوا دی، اپنے نام کی تخلی لگوانا. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو ایک عورت نے سخت ضرورت کے وقت جو ہے یہ پیغام بھیجوایا کہ مسجد کی تعمیر میں 35 لاکھ روپیہ دیں گے، بشرط یہ کہ ہمارے نام کی تختی لگے. حضرت والا نے بالکل منظور نہیں فرمایا, فرمایا کہ ہرگز بھی نہیں, اب کسی کے نام کی, کوئی بادشاہ بھی آ جائے اس کے نام کی بھی تختیاں نہیں لگ سکتی. اللہ کا راستہ ہے, اللہ کے لیے خرچ کرو اگر کرنا ہے تو. ایک حدیث کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ جس نے دکھلاوے کے لیے خرچ کیا یا کہ کوئی نیک کام کیا مخلوق کے دکھلاوے کے لیے, تو جس کو دکھلانے کے لیے اس نے وہ کام کیا ہے اسی سے وہ اپنا اجر طلب کر لے. اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ سے اجر طلب کر لے, لیکن اگر اس نے مخلوق کو دکھلانے کے لیے کیا ہے تو اسی مخلوق سے. اب دیکھیے کہ وہ مخلوق خود محتاج ہوگی, وہ کیا دے سکتی ہے. تو قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ اسی سے اپنا اجر طلب کر لے. اس لیے ہمیں ریاکاری سے بہت بچنا چاہیے, اور ریاکاری کی کئی صورتیں ہیں. قبل از عمل بھی ہے, درمیان عمل بھی ریاکاری ہو جاتی ہے, اور بعد عمل بھی ریاکاری ہو جاتی ہے. قبل عمل تو جو ہے وہ یہ ریاکاری ہے کہ ارادتاً, ارادہ کر کے آپ کوئی آ گیا تو جناب نماز پڑھنی شروع کر دی, تسبیح ہاتھ میں لے کر لمبی لمبی کھٹاکھٹ گھمانی شروع کر دی. تو یہ ارادتاً, الحمدللہ جو حضرات متعلقین متوسلین ہیں, اولیاء اللہ سے تعلق رکھتے ہیں, اتنی بات تو عقلاً سمجھتے ہیں کہ بھائی جو عبادت کی جائے وہ اللہ ہی کے لیے کی جائے, اور مخلوق کو دکھانا برا ہے اور وہ قبول نہیں ہوگا بلکہ اس کا معاوضہ ہوگا, پکڑا جائے گا بعد کہ تم نے میرے علاوہ کس کے لیے یہ عمل کیا, پکڑا جائے گا. ایک حدیث ریا بھی بہت مشہور ہے کہ قیامت کے دن خدا تعالیٰ ایک قاری صاحب کو بلائیں گے اور اللہ پوچھیں گے تم نے ہمارے لیے کیا کیا, وہ کہیں گے کہ ہم نے قرآن پڑھا, سیکھا, سکھایا, تعلیم و تعلم یہ کیا, آپ کی خاطر سے کیا. اللہ تعالیٰ چونکہ دنوں کا حال جانتے ہیں, دنوں تک اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پہنچا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے لوگوں کے واہ واہ کے لیے قرآن سیکھا اور سکھلایا, لہذا حکم ہوگا کہ اس کو اوندے منہ گرا کر جہنم میں داخل کر دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی پناہ میں رکھے. اسی طرح سے ایک عالم اور اسی طرح سے ایک سخی کو بھی بلایا جائے گا, ایک مجاہد کو بھی بلایا جائے گا, اور اللہ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا اللہ آپ کے راستے میں عمر بھر جہاد کرتا رہا. چونکہ اللہ دل کا حال جانتے ہیں, اس کی نیت ٹھیک نہ تھی, تو اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے تو یہ اس خاطر کیا کہ تو لوگ تجھے بہادر کہیں, تیرا نام شہیدوں میں شمار ہو تو تیرا نام آئے, یہ بھائی بڑی بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. لہذا اس کو بھی حکم ہوگا کہ اوندے منہ گرا کر جہنم میں ڈال دو. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. اسی طرح ایک سخی کو بلایا جائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے آپ کے راستے میں کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑی جہاں خرچ نہ کیا ہو. اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے, تو نے یہ عمل میری خاطر نہیں کیا بلکہ لوگوں کو دکھنانے کے لیے تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں, اس لیے تو نے جو ہے یہ کام کیا. تو اللہ تعالیٰ ہم اس لحاظہ اس کو بھی حکم یہی ہوگا کہ اس کو اوندے منہ گرا کر جہنم میں ڈال دیا جائے. تو ریا ایسی بری چیز ہے. تو قبل از عمل مخلوق کو دکھانے کے لیے نیک کام کرنا ارادتاً, جبکہ قصد ہی یہی ہو کہ کوئی آیا اور نیک عمل میں مشغول ہو گئے تاکہ یہ ہم کو نیک سمجھے, یہ ریا ہے. تو یہ مخلوق کو دکھانا ایک صورت یہ ہو گئی قبل از عمل. ایک درمیان عمل ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے, نفل پڑھ رہے تھے, تلاوت کر رہے تھے, ذکر و اذکار کر رہے تھے, اچانک کوئی آ گیا. تو جب آ گیا تو اب معلوم ہو گیا کہ فلاں صاحب آئے ہیں, کوئی بڑے لوگ آئے ہیں, تو ان کے سامنے جو ہے وہ خوب اچھی اچھی لمبے لمبے سجدے کر رہے ہیں, یا کوئی پیسہ دینے والے آئے ہیں, چندہ دینے والے آئے ہیں, شیٹ صاحب آئے ہیں, تو ان کے لیے لمبی نماز کو لمبا کر دیا کہ معلوم ہو کہ بڑے عبادت گزار ہیں, بڑے خشیت رکھنے والے ہیں, بڑے مستغنی آدمی ہیں. تو لہٰذا وہ لمبی نماز, لمبی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, لمبے سجدے, لمبے رکوع, لمبا قیام. تو یہ عمل جو ہے یہ ریا درمیان عمل آ گئی. اور تیسری صورت یہ ہے بعد از عمل, کہ عمل کے بعد لوگوں میں اپنے اچھے ہونے کا گمان آ گیا کہ بھائی لوگوں نے دیکھا ہوگا, بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم کو اب لوگ نیک سمجھیں گے. تو یہ تین قسم کی صورتیں ہیں ریا کے آ جانے کی. اور جیسا کہ پہلے بتایا کہ نیک عمل میں عبادات بھی آ گئیں, عبادات بدنی بھی آ گئیں, اور عبادات مالی بھی آ گئی کہ مال خرچ کرنے میں بھی ریاکاری بعض لوگ کرتے ہیں کہ تاکہ لوگ ہمیں سخی سمجھیں، نیک سمجھیں، بہت رفاہ عام کرنے والا سمجھیں۔ آج کل جھوٹے لوگ بہت یہ کام کر رہے ہیں جن کے مقاصد سیاسی ہیں اور وزارت کی کرسیاں حاصل کرنا، بادشاہت حاصل کرنا، حکمرانی حاصل کرنا، سرداری کرنا، تو اسی راستے سے وہ کرسیوں پر آتے ہیں۔ مقصد ان کے نیک نہیں ہوتے کہ وہ پہلے رفاہ عام کے کام کرتے ہیں تاکہ عوام کے اندر مقبولیت حاصل ہو، پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ وہ بڑھتے بڑھتے لوگوں میں اپنے کو اتنا مقبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ پھر ان کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن خدا تعالیٰ دل کا حال جانتا ہے۔ لہذا بہرحال بھائی، ریاکاری مالی عبادت میں ہو کہ بدنی عبادت میں ہو، اس سے بہت بچنا چاہیے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث ریا اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خطرناک خوفناک ہے۔ لوگ آج کل دجال کے متعلق بہت تشویش رکھتے ہیں، بہت تجسس رکھتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک دعویٰ کر دیا کہ دجال جو ہے وہ نکل چکا ہے، کسی کو کسی سے ملا دیا، کسی کو کسی سے ملا دیا کہ یہ دجال ہے، یہ دجال ہے۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دجال کب نکلے گا۔ حدیث پاک کی روح سے قیامت کی جو علامات ہیں ان میں تو ابھی اس کا وجود نہیں دکھائی دیتا، تو اللہ ہی کے علم میں ہے کہ کب نکلے گا، کیا ہوگا۔ مگر بات یہ ہے کہ ہمیں دجال کی اتنا تجسس کیوں ہے، اپنے اعمال کا تجسس کیوں نہیں ہے کہ ہمارا کیا بنے گا، اپنے اعمال کی خبر کیوں نہیں ہے، اپنے عیبوں کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں ہے۔ دجال کے بارے میں بڑے سوالات ہوتے ہیں، قیامت کے بارے میں بڑے سوالات ہوتے ہیں، علامات میں بڑا تجسس ہوتا ہے، تو یہ چیزیں دور کرنے والی ہیں، غفلت کرنے والی ہیں اپنے اعمال سے اور اپنے حساب کتاب سے۔ کام جو کرنے کا ہے وہ تو کرو۔ حدیث پاک میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی قیامت ایک تو اجتماعی قیامت ہے اور ایک انفرادی قیامت ہے، کہ اجتماعی قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، لیکن جس دن انسان کی آنکھ بند ہو گئی اسی دن اس کی قیامت آ گئی، حساب کتاب کا رجسٹر اس کا بند ہو گیا۔ فکر اس بات کی رکھنی چاہیے۔ غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسیح دجال سے بھی خطرناک چیز شرک خفی ہے، شرک خفی۔ یہی جو میں عرض کر رہا تھا، ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا کہ امت کے دلوں میں شرک خفی اس طرح سے داخل ہوگا جیسے کہ اندھیری رات میں کالا پتھر اور اس پر کالی چیونٹی، کہ بالکل نظر آنا اس کا ممکن نہیں۔ صحابہ یہ سن کر گھبرا گئے اور فوراً عرض کیا کہ یا رسول اللہ، من نجاح، اس سے نجات کی کیا صورت ہے؟ ہم جیسے نہیں ہیں کہ ہم بیان سنتے ہیں جا کے آرام سے پھر سو جاتے ہیں، کوئی اصلاح کی فکر نہیں، کوئی سوال پوچھنا نہیں، کوئی اپنی اطلاع حال نہیں۔ صحابہ ایسے نہیں تھے، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے ایسا خشیت والا دل لگا تھا، دل ملا تھا، کہ فوراً ہی وہ کانپنے لگ جاتے تھے۔ ذرا کوئی خطرے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی تو فوراً اس سے نجات کا راستہ معلوم کرتے۔ لہذا جب صحابہ نے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی تعلیم فرمائی، اور وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، اور اس طرح سے بھی ہے، اللہم انی اعوذ بکا ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ یہ دعا تین مرتبہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اپنے معمولات میں صبح شام کے شامل کر لینی چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے شرک خفی سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ کیا ہے کہ شرک تو آ ہی جاتا ہے، دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، تو یہ شرک خفی جو ہے اس دعا کی برکت سے وہ معاف ہو جائے گا، معاف ہو جائے گا۔ خیالات تو آتے رہتے، انسان شیطان بھی ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، تو لیکن ساتھ میں اس ریاکاری کا علاج بھی کرنا چاہیے اگر کسی میں مرض ہو۔ اچھا، ایک بات اور ہے، کیونکہ شیطان بڑا دھوکے باز اور مکار ہے، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیطان بعض اوقات وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ اس وقت یہ عبادت مت کرو کیونکہ یہ ریا ہو جائے گی، لوگ بیٹھے وہ دیکھیں گے۔ تو بھائی، اس کا علاج یہ ہے کہ یہ وسوسہ ریا ہے، آپ ارادہ نہ کریں، آپ اپنا عمل جاری رکھیں، اگر کوئی عمل کا وقت ہے، نفل پڑھنے کا وقت ہے آپ کے، مثلاً اشراق پڑھنے والے تھے، روزانہ اشراق پڑھتے ہیں، لیکن کوئی آ گیا ہوں، اب جو ہے خوف پیدا، یہ تو اشراق پڑھیں گے تو یہ سمجھیں گے کہ ہم نیک ہیں، یہ تو دکھلاوا ہو جائے گا، یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، طاعت کو مار جاتا ہے، راستہ مار جاتا ہے اور محروم کر دیتا ہے عبادت سے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی عبادت کا وقت ہے، ہمارے اشراق کا وقت ہے، تو اس کی فکر نہ کرے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مخلوق کے خوف سے عبادت کا ترک کر دینا بھی ریا ہے، مخلوق کے خوف سے عبادت کا ترک کرنا بھی ریا ہے، کیونکہ اس میں مخلوق شامل ہو گئی، مخلوق کو مقصود بنا لیا، اس لیے یہ بھی ریا ہے۔ لہذا جو وقت اپنی عبادت کا ہو وہ اپنی نیت کو خالص کر لے، نیت بدلنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے، کہتے ہیں نا نیت بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک ایماندار آدمی ہے، اس نے دیکھا یہاں کوئی نہیں ہے، یہاں کوئی پیسہ پڑا ہے، بھائی اٹھ کے بیٹھو، یہ کیا طریقہ ہے، یہ کون سا طریقہ ہے بیوقوف، اتنے سست اور کم ہمت کیوں بنتے ہو تم لوگ، بڑے ہو گئے، اور یہ تو لیٹنے کا طریقہ بھی بہت برا ہے، یہ تھوڑی طریقہ ہوتا ہے کہ جہاں دین کی بات ہو رہی ہے وہاں لیٹ گئے، ہمت سے بیٹھنا چاہیے۔ ہاں کیا بات کہہ رہا تھا، ہاں تو نیت کہتے ہیں نا بدلتے دیر نہیں لگتی، اب دیکھتا ہے انسان کہیں پیسہ پڑا ہے، یہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور ایماندار آدمی تھا لیکن دیکھا یہاں تو کوئی ہے نہیں، چلو آج فائدہ اٹھا لو، نیت بدل گئی نا، شیطان نے نیت بدلوا دی۔ تو اسی طرح سے ہم اپنی نیت کو نیک کر لیں، اگر بری نیت ہو رہی تھی اس وقت اپنے دل کو خالص کر لیں کہ یا اللہ میں یہ عمل آپ ہی کے لیے کرتا ہوں، اور اس کے لیے بھی ایک استغفار حدیث پاک میں آتا ہے، مناجات مقبول جب ہی بار بار کہتا ہوں کہ جو اس پر دوام نہیں کرتا، مناجات مقبول پر کی جو پابندی نہیں کرتا اور اس کو مفہوم سمجھ کے جو دعا نہیں کرتا وہ بڑے نقصان میں رہتا ہے۔ اس میں دعا خود بخود شامل ہے، اگر ہم مناجات کو سوچ سمجھ کے کرتے رہیں تو یہ دعا اس میں شامل ہو جاتی ہے، اللہم انی استغفرک، اللہم انی استغفرک من عمل اردت به فخال اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، کہ اے اللہ میں اس عمل سے استغفار کرتا ہوں، اس عمل سے استغفار کرتا ہوں، آپ کی بخشش چاہتا ہوں، جو میں نے آپ کے لیے کرنے کا ارادہ کیا پھر اس کے بعد اس میں کوئی دوسری شے یعنی مخلوق شامل ہو گئی ہو، یہ بھی استغفار ہے۔ اس میں یہ دعا سیکھ لینی چاہیے، اس کو بھی پڑھ لینا چاہیے، ہر عمل سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لے کہ میں یہ عمل اللہ ہی کے لیے کرتا ہوں، اللہ ہی سے مجھے اس کا اجر ملے گا، اور یہ سوچ لے کہ یہ مخلوق ہے، آج زندہ ہے کل یہ قبر میں چلی جائے گی، فنا ہو جائے گی، مٹی ہو جائے گی، اس کی واہ واہ سے مجھے کچھ ملے گا نہیں، قیامت کے دن اس کی واہ واہ سے مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، تو اللہ ہی اس کا اجر دینے والے ہیں، اے اللہ میں آپ ہی کے لیے اپنے اس عمل کو خالص کرتا ہوں۔ درمیان میں بھی اپنی نیت کو ٹٹول لے کہ بھائی میں یہ اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں، بس نیت کرتا رہے کہ یا اللہ میں یہ آپ ہی کے لیے کر رہا ہوں، پھر زیادہ پریشان نہ ہو۔ اور عمل کے بعد جو صورت ریا کی ہے، یہ عمل کے بعد بھی آدمی کو خیال آ سکتا ہے کہ واہ واہ یہ لوگ اچھا ہم نے عمل کیا کہ لوگ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، ہمیں نیک سمجھیں گے، تو ان سب پر یہ استغفار، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم، عمل کے بعد بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو صبح شام تین تین مرتبہ یہ کر لیں، اور یہ دعا اللہم انی استغفرک من کل عمل عمل اردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك، کہ اللہ میں نے آپ کے لیے عمل شروع کیا آپ کی خاطر سے کیا، لیکن میرے نفس کی شرارت سے، شیطان کے بہکانے سے اس میں کوئی مخلوق کا ارادہ شامل ہو گیا، نیت اس میں شامل ہو گئی مخلوق کو دکھانے کی، تو اس سے بخشش ہم نے مانگ لی کہ اللہ بخش دیجیے۔ تو عمل کے بعد بھی اگر ریا نہ ہوئی تو اس کے بعد بھی ایک صورت ہے ریاکاری کی، کہ بعض لوگ اپنے کوئی اچھا خواب دیکھ لیا وہ لوگوں کو بیان کرتے پھر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا، نفس میں یہی بات آئی کون جا رہا ہے بھائی باہر، ان کو بلاؤ، بار بار خلل ڈالتے ہیں بیان، सुखाओ, बाद में पिया करो पानी, खेल बना रखा है। तो अमल के बाद कोई अच्छा अमल हो गया उसको गाते फिरना कि कोई अच्छा ख्वाब देख लिया, मुबारक ख्वाब देख लिया, अब उसको लोगों को सुनाते रहते हैं, हमने ये ख्वाब देखा। इससे जो है उसकी बरकत जाती रहती हैं। इतना है कि भाई अगर कोई अच्छा ख्वाब देखे तो उसे अपने लिए बशारत समझे, अच्छी नेक फाल समझे और अपना मुहासबा करे कि शायद ये हमारे लिए तंबीह है, तंबीह कि हमारे अमल अच्छे नहीं है, हमें अच्छे कर लेने चाहिए। बास ख्वाब तंबीह के लिए भी होते हैं। इसी तरह कोई अमल किया, मसलन रात को तहज्जुद पढ़ ली, अब सुबह कोई आ गया मिल गया, भाई क्या बात है आपकी आंखें लाल हो रही है, हाँ वो रात को असल में हम तहज्जुद में लग गए थे, इस वास्ते जरा नींद की कमी है, हाँ जरा हमने तिलावत कल ज्यादा कर ली थी, एक पारा पढ़ते थे ढाई तीन पारे पढ़ डाले, या पूरी सूरह बकरा पढ़ी है ना इसलिए हमारी आंखें लाल हो रही हैं। तो ये बातें इसी तरह हकीम उल उम्मत ने फरमाया कि एक शख्स ने जो है मेहमान आया और अपने नौकर को आवाज दी कि फलाने हम दूसरे हज से जो सुराही लाए थे उसमें से मेहमान को जमजम पिलाओ। तो फरमाया कि एक ही जुमले में इस जालिम ने अपने हज का सवाब जाया कर दिया। तो ये अमल के बाद भी रिया की एक सूरत है, इससे भी बहुत बचना चाहिए। और खास तौर से जब कि कोई माल दे अल्लाह के रास्ते में, आज खुद इरादे से कोई नेकी करने का इरादा हो तो छुपा कर दे। हदीस पाक में आता है कि दाएं हाथ से दे तो बाएं वाले को खबर ना हो, इतने छुपा कर दे। और एक सूरत ये होती है कि जहाँ आम तौर पर किसी दीनी जरूरत की इत्तला की जाए कि भाई देखो ये जरूरत है फलां चीज की दीन के लिए, तो ऐसे मौके पर दिखाकर देना भी जायज है। दिखाकर देना बाज हालात में अफजल होता है। जिसके अंदर रियाकारी का मर्ज हो उसको चाहिए कि वो छुपाकर ही दे ताकि उसका पैसा देना जाया ना हो, लेकिन जिसके अंदर मर्ज ना हो, अचानक से ऐलान हो गया कि भाई ये दीनी जरूरत पेश आ रही है इसके लिए जरूरत है, जो साहिब खैर हो दे दे, तो ऐसे मौके पर दिखला कर दे ताकि दूसरों को भी हिम्मत हो, दूसरों को इसकी तरगीब हो, तो ये और भी अफजल हो जाता है। लेकिन दिल में डरता ही रहे। हमारे हजरत रहमतुल्लाह ने फरमाया कि रिया एक रिया होता है, एक वसवसा रिया होता है। तो रिया वसवसा रिया क्या है, जैसे आईने के ऊपर मक्खी बैठ जाती है तो लगता ऐसा है कि आईने के अंदर है, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो बाहर ही बाहर होती है। तो ये वसवसा रिया होता है। तो वसवसा रिया से न डरे, काम कर डाले। एक हमारे हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहेब महाजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रिया हमेशा नहीं रहती, पहले आदत बन जाती है, पहले रिया होती है तो फिर करते रहने से वो आदत बन जाती है, जब आदत बन जाती है फिर आखिरकार इबादत बन जाती है, यानी उसमें इखलास पैदा हो जाता है। लिहाजा रियाकारी के वसवसे की वजह से अमल को छोड़े नहीं, तर्क नहीं करें। तो और हमारे हजरत मौलाना शाह अब्दुल गनी शाह फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई करता रहे और डरता भी रहे, मालूम नहीं कबूल है कबूल नहीं, कबूल है कबूल नहीं है, कबूल है कबूल नहीं है, यही कैफियत रहे। सहाबा फरमाते हैं कि ईमान जो है उम्मीद और रिजा और खौफ के दरमियान है ईमान, यानी उम्मीद और खौफ के दरमियान, कि खुदा ताला से उम्मीद भी हो कि कबूल फरमा लेंगे, अपनी रहमत वासिया के सदके कबूल फरमा लेंगे, इतनी वसी रहमत है उनकी कि हमें माफ कर देंगे कबूल फरमा लेंगे, और खौफ भी रहे कि क्या मालूम कबूल ना हो, क्या मालूम कबूल ना हो। तो ये है, तो इस तरह से जो है ये रियाकारी से बचना बहुत जरूरी है। और जिसमें रिया का मर्ज आए तो अव्वल तो वो ये सोचा करे कि ये मखलूक को जो है वाह वाह कर रही है, या जिसको हम दिखाने के लिए करेंगे तो ये जो है ना ये मखलूक रहेगी ना मैं रहूंगा, ना इनकी वाह वाह रहेगी, कयामत के दिन तो ये मुझे पहचानेंगे भी नहीं, मुझे तो मेरा अल्लाह ही अजर देगा। तो इसलिए जो है ये इसका इलाज ये एक मुख्तसरन बता दिया। लेकिन जिसके अंदर ये मर्ज हो और इस तदबीर से न जा रहा हो तो फिर उसको चाहिए कि वो अपने शेख को लिखे अपनी इस्लाह के लिए। और रियाकारी जो है उसमें وہ بات ذہن سے نکل گئی. آنا جانا تم لوگوں کا اتنا لگا رہتا ہے, کبھی کسی کا فون آ رہا ہے, کبھی وہ اٹھ کے جا رہا ہے, یہ مجلس کے آداب کے بالکل خلاف ہے. تو یہاں اٹھ کے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ جم کے بیٹھو تھوڑی دیر کو, اپنی ضروریات کو پیچھے کرنا کیا مشکل کام ہے؟ مگر نہیں, اس کو پانی پینے جانا ہے, اس کو یہ کرنے جانا ہے, اس کو یہ کرنے جانا ہے. اپنے متعلقین کو معلوم رہنا چاہیے کہ بھئی یہ وقت ان کے دین کی بات سننے کا ہے, ان کو بھی بتا کے رکھنا چاہیے. اور پھر کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن یہاں جو روز کا معمول بنتا جا رہا ہے کوئی پرواہ نہیں ہے, کوئی ادب ہی نہیں ہے مجلس کا. اب بتائیے, ایک ضروری بات یاد آئی تھی, وہ اسی وجہ سے نکل گئی ذہن سے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے, جو کچھ کہہ دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے, اور مجھ کو بھی ریاکاری سے میری حفاظت فرمائے, میری نیت کو خالص کر دے, اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو نیت خالص رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کام کریں اللہ محض اللہ کے لیے کریں. بہرحال بزرگوں نے فرمایا ہے کہ یہ اخلاص کی دولت خانقاہوں سے ہی ملتی ہے. کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق ہو تو پھر یہ اخلاص کی دولت ملتی ہے, اور ورنہ پھر اخلاص بہت مشکل ہے. عادتاً جو ہے اللہ والوں ہی کی صحبت سے اخلاص, بلکہ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ہم نے اپنے حضرت سے سنا کہ اخلاص ملتا ہی خانقاہوں سے, یعنی سچے اللہ والوں سے ہے, ان کی صحبت کا اہتمام کیا جائے. اور عورتیں جو ہیں پردے سے ان کا آواز سنیں یا آواز پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی. دو دعائیں بھی بتلا دیں, اللہ تعالی ان کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے. کو ٹھیک سے بیٹھو, کیا طریقے کرتا ہے کھیل, صحیح طریقے سے بیٹھو بھائی. تھوڑی دیر کو بات ہوتی ہے دین کی, غور سے سنا کرو. اتنے پرانے ہو تم, پھر ایسے کرو گے تو پھر نئے آنے والے کیا کریں گے, وہ بھی یہی سیکھیں گے. جو جی چاہے کرو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث به الى الیمن قال ایاک والتنعم فان عباد اللہ لیسوا بالمتنعمین. رواہ احمد. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ان کو یمن روانہ فرمایا تو یہ نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو استراحت اور تن آسانی سے بچا, اس لیے کہ اللہ کے خاص بندے آرام اور آسائش حاصل نہیں کرتے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا, اس حدیث میں جس آرام اور آسائش سے منع فرمایا گیا ہے, اس سے مراد وہ عیش و آرام ہے جس کے لیے ہر وقت ایسی فکر اور کاوش اور حرص کرنی پڑے جو آخرت کی طرف سے انسان کو غافل کر دے, اور اگر بے تکلف کیے اور بغیر کاوش اور اہتمام اور حرص حق تعالیٰ کوئی راحت عطا فرما دیں اور اس پر شکر کی توفیق ہو اور آخرت سے غافل نہ کرے تو اس کی اجازت ہے. مگر حق تعالیٰ کے اولیاء اور عاشقین نے سادی زندگی کو پسند فرمایا ہے اور عیش کی زندگی سے کنارہ کش رہے ہیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ کا ایک شعر مجھے یاد آیا, فرماتے ہیں, میر کیوں فدا ہے تو آرام پر, عشق عشق ہوتا ہے فدا آلام پر.
اللہ معاف
کرے. ریا کاری پر ہمارے یہاں ایک بچہ پہلے آتا تھا, وہ لطیفہ سناتا تھا, تو وہ کہتا تھا کہ گھر میں مہمان آنے والے تھے تو ان کو ریا کاری کا بہت مرض تھا, تو سب بازار گئے اور ان کی لڑکی نے جو ہے وہ چوڑیاں خریدی دکھلانے کے لیے اور انگوٹھی بھی خریدی, اور ایک بچے نے انگوٹھی خریدی اور ایک بچی نے چوڑیاں خریدی, ایک بچے نے کپڑے خریدے, ایک بچی نے کاجل خریدا, اور جب مہمان آ گئے تو وہ چوڑی والی جو ہے وہ ایسے کر کر کے دکھا رہی امی مہمان آ گئے امی مہمان آ گئے چوڑیاں دکھانے کے لیے. پھر وہ دوسری بچی جو ہے وہ آئی جس نے انگوٹھی لی تھی, اب سب مہمانوں کو کہہ رہی انگلی اٹھا اٹھا کے تم ادھر بیٹھو تم ادھر بیٹھو تم ادھر بیٹھو. پھر تیسرا جو ہے وہ آیا تو اس نے کھانا وانا جو کپڑے وپڑے جو دکھائے تھے جس نے, اس نے بھی کسی طرح اپنا گھوم پھر کر جو ہے کپڑے دکھائے. اور پھر آخر میں پوچھا کہ کیا پکایا ہے, تو جو بچی کاجل لگائی تھی کاجل لے کے آئی تھی اس نے کاجل لگایا تھا, تو آنکھیں پٹ پٹا کے کہہ رہی ہے دال چاول دال چاول دال چاول. یہ مجھے یاد آیا ریاکاری کے مرض پر لوگ بچیاں اور لڑکے لڑکوں کے, اب تو سب برابر ہی ہو گئے, اب تو جس کو دیکھو کہ وہ مرد لگ رہا ہے تو وہ لڑکی نکلتی ہے. اب مطلب یہ کہ کل کا کل طریقہ بھی یہی ہے کہ نگاہوں کی حفاظت ایسی کرے کہ ادھر ادھر نظر اٹھائے نہیں, ورنہ جس کو سمجھا کہ مرد ہے تو وہ تو لڑکی نکلتی ہے اس کے اپنے لباس اور وضع قطر سے, اور سمجھا کہ یہ عورت ہے تو وہ معلوم ہو کہ اپنے پڑوسی لڑکے ہیں وہ سلام کر رہے ہیں ہم جواب بھی مشکل سے دے رہے ہیں. اور چونکہ بے پردگی بڑھ گئی ہے بے حیائی بڑھ گئی ہے اور عورتوں کے ساتھ اختلاط ہو گیا تو مردوں کی عادتیں بھی زنانہ پن کی ہو گئیں, زنانے طریقے سے مٹک مٹک کے بات کرتے ہیں زنانہ آواز نکالتے ہیں آواز کو بنانے کے لیے باریک کر لیتے ہیں, تو اس طرح کی خرابیاں بہت پیدا ہو رہی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی چند سنتیں, دسترخوان بچھانا, دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا, بسم اللہ پڑھنا بلند آواز سے, دانے ہاتھ سے کھانا. کھانے کی مجلس میں جو شخص سب سے زیادہ بزرگ اور بڑا ہو اس سے کھانا شروع کرانا. کھانا ایک قسم کا ہو تو اپنے سامنے سے کھانا, اگر لقمہ کوئی گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا. ٹیک لگا کر نہ کھانا, کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا, جوتا اتار کر کھانا کھانا. یا رب معاف فرما دے. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرامین کی روانگی میں ملوک و سلاطین کی طرف یعنی بادشاہوں کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمان مبارک روانہ کیے ان سے متعلق. مقوقس شاہ مصر کو حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کہ ایمان نہیں لایا مگر ہدایہ بھیجے. منذر بن ساوا شاہ بحرین کو علا بن الحضرمی کے ہاتھ یہ مسلمان ہو گئے اور بدستور پر سر حکومت قائم رکھے گئے. دو بادشاہ عمان جعفر بن جلندی اور عبد بن جلندی کو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اور یہ دونوں مسلمان ہو گئے. حوضہ بن علی حاکم یمامہ کو سلیط بن عمر و عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ وہ مسلمان نہیں ہوا. حارث بن ابی شمر غسانی حاکم غوطہ دمشق کو شجاع بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ حدیبیہ سے واپس ہونے کے زمانے میں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان اللہ وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما, اور اس میں جو کوتاہی ہو چکی ہے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما. اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما اللہ مجھ کو بھی, میرے گھر والوں کو, میرے سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, ریاکاری سے سب مسلمانوں کو, ریاکاری سے, دکھلاوے سے, سنانے سے, اے اللہ سنا کر کام کرنے سے, اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما اور اس مرض سے ہم سب کو بالکل لیا پاک فرما، اور اے اللہ اس کی پاکی کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے، اور تمام برے اخلاق اور عادات سے پاکی کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے، چاہے وہ بدنگاہی کا مرض ہو، چاہے بدگمانی کا ہو، چاہے غیبت کا ہو، چاہے دکھلاوے کا ہو، چاہے حسد کا ہو، کینہ کا ہو، بغض کا ہو، ریاکاری کا ہو، اے اللہ تمام برے عادات سے میری بھی، میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما، اور اس کے تزکیے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے، سنجیدگی کے ساتھ، محنت اور مشقت کے ساتھ، اے اللہ اس محنت کو کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے، اللہ ہم سب کے قلوب کا تزکیہ فرما دے، تزکیہ کامل فرما دے، تمام اخلاق حمیدہ نواز دے، اور تمام برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور ہم سب کو پاک فرما، اللہ ہمارے ملک میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرما، اے اللہ ہمارے ملک کی معیشت کو سود سے مکمل پاک فرما، رشوتوں سے پاک فرما، فحاشی اور بے حیائی سے پاک فرما، دفتروں میں، اسپتالوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں لوگ بدنگاہی کے مرض میں مبتلا ہو رہے ہیں، حسینوں سے، نامحرموں سے بے تکلفی کر رہے ہیں، بہادر بن رہے ہیں، دلیر بن رہے ہیں، اے خدا ہماری اس حماقت کے مرض کو اے اللہ معاف فرما دے، اور اس سے بالکل لیا ہر مسلمان کی حفاظت فرما، عشق مجازی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہر مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ حلال نعمت پر صبر و قناعت نصیب فرما، حلال نعمت سے لذت لینے کی توفیق عطا فرما، اور حرام سے 100% حفاظت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ملک سے بے حیائی کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ فونوں کے اوپر، اسمارٹ فونوں پہ، کیبلوں سے جو بے حیائی پھیل رہی ہے اور عقائد کی خرابی پھیل رہی ہے اور گستاخ رسول بن رہے ہیں اور طرح طرح کے شرکیہ باتیں اور گھڑی ہوئی حدیثیں پھیلائی جا رہی ہیں، اے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہر مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیماروں کو صحت کامل عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اپنے فضل سے ان کو نیک صالح محبت والے رشتے عطا فرما، اے اللہ ان کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، اللہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا ادب نصیب فرما، بڑوں کو اپنے چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما، اللہ ہم سب کو سنت و شریعت کا راستہ عطا فرما، 100% اپنے طریق اکابر پر نصیب فرما، طریق اکابر پر جینا اور مرنا نصیب فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ان کو درجات عالیہ نصیب فرما، میرے پیارے مرشد کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، تمام احباب و قدام کو بھی، میرے بھی تمام اہل تعلق کو ہیں خدا، خوب خوب صحت اور عافیت دارین عطا فرما، اور اللہ روزی میں خوب برکت عطا فرما، خوب وسعت اور کشادگی والا رزق عطا فرما، ہر مسلمان کو خوشحالی نصیب فرما، تنگی سے اور مصیبتوں سے اور حادثات سے اور بلاؤں سے اور مہلک بیماریوں سے میری، میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی اور ان کے گھر والوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اللہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد اور محبت نصیب فرما، تمام مومنوں کو بھائی بھائی بنا دے، اے اللہ تعصب سے اور نسلی تعصب سے، رنگ و نسل کے تعصب سے، زبانی زبان کے تعصب سے، اے اللہ میری ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ کامل فرما دے، ہم سب کو اللہ والا بنا دے، اے اللہ ہماری دونوں جہان کی ضرورتوں کے لیے اے اللہ آپ کافی ہو جائیے، اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں کو اب خزانہ غیب سے پورا فرما دے، اے اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو، اس کی کوئی پریشانی ہو، اے اللہ اس کا کوئی مسئلہ ہو، اپنے فضل سے اس کو حل فرما دے، خزانہ غیب سے عطا فرما دے، بھر بھر کے عطا فرما دے، یا اللہ بھر بھر کے عطا فرما دے، اللہ ہم ضعیف الایمان ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہیں، اے اللہ ہمیں ضرورت سے زائد مال عطا فرما دے، اے اللہ اتنا مال عطا فرما دے کہ ہمیں تشویش نہ رہے، سکون قلب حاصل ہو، اطمینان قلب حاصل ہو، اے خدا ہم سب کو برکت والی روزی نصیب فرما، اور اے اللہ فتنے والے مال سے اے اللہ ہم سب کو اپنی پناہ نصیب فرما، اور اپنی نعمتوں پر قناعت اور اپنی نعمتوں کا شکر نصیب فرما، اور تمام احوال پر تسلیم و رضا ہم سب کو نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم، برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.